إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی اس کی پیدائش کا تخلیق کا مقصد حقیقی ہے. جس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا ہے, اگر انسان اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے, اور اگر اس مقصد میں انسان کوتاہی کرتا ہے یا سرے سے اس کو نظر انداز کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک ناکام ہے. لہذا اس مقصد کو جاننا اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کی تلافی کرنا, بھرپائی کرنا, یہ انسان کے لیے ضروری ہے. توحید وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر سارے نبی اور رسول جمع ہوتے ہیں. تمام نبیوں کی, رسولوں کی دعوت توحید تھی. اس کے بغیر ایک انسان اسلام کے دائرے میں نہیں آتا, اور اس کے بغیر ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. لہذا ہر مسلمان کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا لازم اور فرض ہے. توحید کے بغیر انسان چاہے دنیا میں مادی اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے چاہے جتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو, توحید کے اعتبار سے اگر وہ ناکام ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا اور آخرت میں ایسا انسان ناکام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ توحید کا علم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں سکھائیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز سے خود محروم ہو تو وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا ہے. جس کی جیب خالی ہے وہ فقیر کو صدقہ نہیں دے سکتا ہے. فاقد الشیء لا یعطی, جو خود محروم ہو وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکتا ہے. خالی برتن کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے. لہذا ایک انسان دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لائے, دوسروں کے ذہنوں سے شرک اور کفر کو نکالے, دوسروں کو توحید کی طرف لائے, یہ اس کے لیے تبھی ممکن ہوگا جب خود اس کے پاس توحید کی معرفت ہو. اور بغیر علم کے ایک انسان دوسروں کو رہبری نہیں دے سکتا ہے. لہذا اس طرح کے جو کورسز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی صحیح معرفت ہم کو ہو اور شرک کے بارے میں ہم بہتر طور پر جانیں، تفصیلی طور پر جانیں، تاکہ اپنے معاشرے میں جو شرک اور کفر اور اسی طرح سے اسلام کے خلاف منافی امور جو ہم دیکھتے ہیں، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ہم لوگوں کو بتلا سکیں کہ کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے۔ تو یہ جو کورس ہے اسی مقصد سے شروع کیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتلا سکیں۔ پچھلے درس میں جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ شیخ محترم محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، تو شیخ محترم فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں اللہ کریم سے، سخی سے، شرف والے سے اور اس اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے، میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ ایتولاک فی الدنیا والآخرہ۔ پچھلے درس میں ہم نے پچھلے دونوں فقروں پر بات کی تھی، آج ہم آگے بڑھیں گے۔ ایتولاک فی الدنیا والآخرہ، میں یہ سوال کرتا ہوں، اللہ سے یہ بات مانگتا ہوں کہ وہ تمہیں، ایتولاک، کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارا کارساز ہو جائے۔ شیخ نے اپنی کتاب میں جو دعا کی ہے وہ طالب علم کے لیے دعا کی ہے۔ اس میں یہ بھی ادب ہے کہ جب ایک معلم طلبۃ العلم کو کچھ سکھائے اور خصوصی نصیحت کرے تو اس میں اس کے مزاج میں رغبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور معلم لوگوں کا خیر خواہ، ان کا بھلا چاہنے والا۔ یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا آخرت میں تمہارا کارساز ہو جائے، تمہارا نگہباں ہو جائے، تمہارا کاموں کا بنانے والا ہو جائے، اور وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور وہ تمہیں مبارک بنائے جہاں کہیں تم ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں تم رہو، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو برکتوں والا بنائے، مبارک بنائے۔ پھر فرمایا وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَر، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے طالب علم تجھ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں عطا کیا جائے تو وہ شکر کریں، اور جب انہیں مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو وہ صبر کریں، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کریں۔ اور فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تین چیزیں سعادت کی علامات میں سے ہیں، یہ تین چیزیں سعادت کے اسباب میں سے ہیں۔ اس پوری بات کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر وقت رہا تو آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر شیخ محترم نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا آخرت میں تمہارا کارساز ہو جائے، تمہارا کاموں کا بنانے والا ہو جائے۔ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، دنیا میں دین پر رہبری کے اعتبار سے اور آخرت میں جنت میں داخلے اور جنت کی طرف رہبری کے اعتبار سے۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان نہ ہو تو وہ انسان ناکام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بدترین دشمن شیطان کے بارے میں انسان کو ترکیب یہی بتائی کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جنت میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر انسان کے لیے ہے تو وہی ہے جس نے جنت سے انسان کو نکلوایا، شیطان، ابلیس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے مقابلے میں مومن کو لڑنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ لہذا انسان اگر اللہ کی پناہ میں نہیں ہے تو ایسا انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے، خصوصاً ایک طالب علم کو جو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے ہٹ جائے، اگر طالب علم اللہ رب العالمین کی رہبری سے نکل جائے، اللہ کی حفاظت سے نکل جائے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے لیکن اس بات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب سے بنیادی چیز ہے. اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، نگرانی اور مدد سے کبھی باہر نہیں نکلتا ہے. لہٰذا کسی کے لیے بہترین اگر دعا ہو سکتی ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہو جائے، نگہبان ہو جائے. تو کہتے ہیں اَن يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے طالب علم اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تیرا نگہبان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ولی بننا دو اعتبار سے بنیادی طور پر ہے، جس میں ساری چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہیں. ایک ہے ہدایت کے اعتبار سے اور دو ہے نصرت کے اعتبار سے. انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے. ایک، اس کو رہبری ملے کہ مسائل میں، مصیبتوں میں، فتنوں میں، آزمائشوں میں کیا کرنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے، کیا ڈیسیجن اس کو لینا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے، حق کیا ہے، سیدھی راہ کون سی ہے، کون سے وقت میں کیا قدم اٹھانا ہے، کون سا مناسب وقت ہے اور کون سا قدم مناسب ہے. انسان کو پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رہبری ہے، گائیڈنس. اور دوسری چیز جو ضرورت جس چیز کی انسان کو ہے وہ ہے مدد، نصرت. اس لیے کہ اکیلا انسان دنیا میں مسائل کے حل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ خود سے سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے، فتنوں اور آزمائشوں میں، حتیٰ کہ ذاتی زندگی کے مسائل میں، کھانے پینے، لباس اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ مسائل دینی ہوں یا دنیوی ہوں، ان تمام مسائل میں انسان کو مدد کی ضرورت ہے. وہ اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ان دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کا ولی بن جائے تو یہ انسان کامیاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رہبری بھی دے مسائل میں اور ان مسائل میں اس کی مدد بھی کرے، اس کو راستہ بھی بتائیں اور اس کی مدد کرے کہ وہ اس راستے پر چلے اور نجات پائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو اعتبار سے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے، اور بھی مقامات آپ کو ملیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے. اَن يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شیخ محترم نے دعا دی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی بنیادی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ولایت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رہبری اور نصرت کے لیے، سب سے پہلی شرط انسان کے لیے جس کا اہتمام ضروری ہے، جو کنڈیشن اس کے لیے ہے، وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا. جب آدمی واقعی ایمان والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا بنانے والا بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے، نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں، ایمان والوں کو، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے. اندھیرے کون سے ہیں؟ جہالت کے اندھیرے, اور اسی طرح سے کفر شرک کے نفاق کے اندھیرے, اور اسی طرح سے گناہوں کے اندھیرے, یا اسی طرح سے مخلوق پر ظلم, اس کو بھی ظلمات کہا گیا. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ, حدیث میں اتقوا الظلم, ظلم سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں اندھیرے بن کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر اللہ نے پہلی چیز بیان کی کہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لاتا ہے, اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا, لیکن ایمان والوں کے بالمقابل دوسرے لوگ کون ہیں؟ کفر کرنے والے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو انسان یا تو اپنا معبود بنائے, یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے حکم کو مانے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی رہبری کے مقابلے میں اس کو اپنے لیے اسوا بنائے, اس کی رہبری میں چلے. طاغوت تین اعتبار سے ہوتا ہے, ایک عبادت, دو اطاعت, اور تین اتباع. طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جسے اللہ کے مقابلے میں پوجا جائے, معبود بنایا جائے, یا پھر جس کی فرما برداری اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کرے, یا پھر اللہ کی رہبری کو چھوڑ کر اس کی رہبری کو اپنے لیے قابل اتباع بنائے. تو طاغوت تین اعتبار سے ہوتا ہے, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے, عبادت, اطاعت اور اتباع کے اعتبار سے. تو جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ کفر کرنے والے ہیں, ان کے اولیاء, ان کے رہبر, ان کا ساتھ دینے والے, مدد کرنے والے طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, لیکن طاغوت کیا کرتے ہیں؟ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ جہنم والے لوگ ہیں, جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے, اور وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے, گمراہی سے ہدایت کی طرف, اور جہالت سے علم کی طرف. تو پہلی چیز جو ولایت کے تعلق سے ہم نے دیکھی کہ اللہ ولی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو. لہٰذا یہاں پر طالب علم کے لیے سب سے پہلی ضرورت اسی کی ہے کہ اسے ہدایت ملے. علم بذاتی ہی مقصود نہیں ہے, علم خود مقصود نہیں ہے, گول نہیں ہے علم. اس گول تک پہنچنے کے لیے علم ہمارا ذریعہ ہے. وہ گول کیا ہے؟ ہم کو ہدایت ملے, ہم کو علم ملے نفع والا, جس کے ذریعے سے ہم کو ایمان کی توفیق ملے. علم کا مقصد ایمان کی اصلاح ہے, علم کا مقصد اعمال کی اصلاح ہے. اگر ایمان کی اصلاح نہ ہو اور اعمال کی اصلاح نہ ہو تو علم کس کام کا؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی کو راستہ دکھائی دے لیکن وہ اس راستے کو قبول نہ کرے اور اس راستے پر چلے نہیں, تو اس راستے کا دکھائی دینا کس کام کا؟ اصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے. تو اگر انسان کو راستہ معلوم ہو جائے اور اس راستے پر نہ چلے تو منزل پر کیسے پہنچے گا؟ اس معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا پہلا کام انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس نفع والا علم ہو اور اس علم سے اس کو فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا, اہل ایمان کا ولی ہے. طالب علم کے لیے جو دعا ہے اس میں پہلی چیزیں مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا نگہباں ہو جائے تجھ کو رہبری دینے کے اعتبار سے. زندگی میں جب بھی کنفیوژن میں تو مبتلا ہو جائے, اللہ تعالیٰ تیرے لیے حق کو واضح کرے. جب بھی تجھ کو صحیح علم کی ضرورت ہو, اللہ تیرا محافظ بن کر شیطان سے تلبیس کے مقابلے میں، کنفیوژن کے مقابلے میں اللہ تجھ کو حق واضح کرے، پہلی چیز یہاں پر یہ مانگ رہے ہیں. نمبر دو، پہلی چیز ہم نے دیکھی ہدایت، اب دوسری چیز انسان کو دنیا میں جس کی ضرورت ہے وہ ہے نصرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اب دوسری آیت دیکھیے، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 196-197 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، یقیناً میرا ولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یقیناً میرا ولی، میرا کارساز، میرے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ یتولی الصالحین، اور وہ متولی ہے، وہ ولی ہے، کس کا؟ نگہبان ہے، کس کا؟ صالحین کا. پہلی آیت میں ایمان والوں کا بتایا اور دوسری آیت میں صالحین کا، صالح جو نیک کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے صالحین ہیں. تو معلوم ہے کہ واقعی ایمان والے وہ ہیں جن کی زندگی میں صلاح، صلاح یعنی بھلائی، نیکی ہے. ایسا ایمان کس کام کا جس میں کس کے ساتھ نیکیاں نہ ہوں، جس کے ساتھ بھلائی والی زندگی نہ ہو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کا ولی ہے، وہ یتولی الصالحین، والذین تدعونہ تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری نہ مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی کچھ مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر نصرت کی بات اللہ نے کی اور بتوں کی، جھوٹے معبودوں کی کمزوری کو بتلایا اور اللہ کے مقابلے میں ان کو پیش کیا، کہا میرا رب، میرا ولی وہ اللہ ہے، وہ صالحین کا متولی ہے، نگہبان ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد تو نہیں کرتے، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کیا کریں گے. اس سے برابر معلوم ہوا کہ بتوں کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے نہ خود اپنی، اس کے بالمقابل بالعکس اللہ تعالی صالحین کی، اہل ایمان کی مدد کرنے والا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالی کا کسی کا ولی بننا ان دونوں اعتبار سے ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، لیکن ہدایت کا راستہ آسان نہیں ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں. اس راستے پر انسان کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان مصیبت میں ہوتا ہے. سماج حق کے مقابلے میں اس کا دشمن ہو جاتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں اس کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں، وہ ہر اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کا مددگار بن جائے تو پھر کسی اور کی مدد کی اس کو ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. لہذا یہاں پر ایک بہت ہی بڑی دعا طالب علم کے لیے شیخ محترم نے دی ہے، وہ یہ کہ ایتولاک فی الدنیا والآخرہ. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو رہبری اور مدد کی صرف دنیا میں ضرورت نہیں بلکہ آخرت میں بھی ضرورت ہے. انسان اگر آخرت میں سوالات کے صحیح جوابات نہ دے پائے ناکام ہوگا، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ آخرت میں بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا، اور اس کو جنت کا راستہ پل صراط پر سے چلنا، جنت میں پہنچنا اللہ کی مدد اور رہبری کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ایک مومن بندہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی، آخرت کی زندگی اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانتا ہے، اللہ کی رہبری کا اور اللہ کی مدد کا، اللہ کی رہبری کا اور اللہ کی مدد کا. لہذا طالب علم کے لیے یہ دعا بہت ہی بڑی دعا ہے اور اس میں خود ایک سبق ہے جو یاد رکھنے کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اَن يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دوسری دعا دیتے ہیں. یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ طالب علم کے لیے دعا کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں طالب علم کو ترغیب دینے کی بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو جب تعلیم تم دو گے تو اس وقت میں لوگوں کو خوشخبری سنا، نفرت مت دلاؤ. ایک طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے جب آیا ہے اور وہ ایک نفع والی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کے مزاج میں رغبت ہونا چاہیے اور کتاب کے مؤلف سے یا اسی طرح سے داعی سے جو کہ اس کو دعوت دے رہا ہے اس کی طرف رغبت ہونا چاہیے، انسیت اس سے ہونا چاہیے. نہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کچھ دین کی بات تو نفرت دلائیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، نہیں. اس کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں طالب علم کو اپنے سے قریب کرنا، اس کے دل میں رغبت پیدا کرنا اور اس کو کسی نیکی کی طرف رہبری دیتے وقت میں نرم مزاج اختیار کرنا، دعائیہ اور خیر خواہی کا مزاج اختیار کرنا، یہ دائی کے لیے بہت ہی اہم صفت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض نبیوں کی دعوت میں آپ کو ملے گا، انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین. اپنی قوم کو جب دعوت دی تو اس وقت میں کیا کہا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، ویل وشر، اور امین ہوں، امانت دار ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں اور میں امانت دار ہوں. یہ دو صفات دائی کی لازمی صفات ہیں. دین کی تعلیم دوسروں کو دینے والا، آپ لوگ سب اس جذبے کے ساتھ اس کورس میں شریک ہوئے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. بلا شبہ طالب علم کے لیے ایک بہت اچھی نیت ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے علم حاصل کرے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے کہ داعی میں، معلم میں، دوسروں کے لیے رہبر بننے والے میں دو صفات ہونا ضروری ہیں. وہ دو صفات کیا ہیں؟ نمبر ایک ناصح، وہ ناصح ہونا چاہیے، نصح جس کو آپ کہیں گے، ایک ہے نصح اور دوسرے ہیں امانہ، امانت داری. یہ دو بنیادی صفات ہیں جو ایک معلم اور ایک دین کی دعوت دینے والے میں ہونا چاہیے. ناصح کیا ہے؟ بھلا چاہنے والا. لوگوں کو ہم دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ ان پر اپنے علم کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم جاہل ہو اور ہم جاننے والے ہیں؟ نہیں. ان کے اوپر اپنا احسان جتانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے کام آ رہے ہیں، تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس لیے ہمارے غلام بن جاؤ؟ نہیں. ان کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ان کی طرف سے تعریف سننے کے لیے، یا ان کی طرف سے دنیوی مال و دولت یا کچھ اور پانے کے لیے؟ نہیں. داعیانہ کام، دعوت دین یک طرفہ خیرخواہی کا نام ہے. داعی کی طرف سے مدعو کے لیے، معلم کی طرف سے طالب علم کے لیے، اس میں یک طرفہ، ایک طرفہ، ون سائیڈڈ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. وہ لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ گمراہ ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزاریں. یہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا نتیجہ ہوتا ہے. دعوت اور تعلیم، اگر معلم اور داعی کی طرف سے ہمدردی کے نتیجے میں نہیں ہے تو وہ مفاد کے نتیجے میں ہوگا. دعوت اور تعلیم میں اگر بنیادی سبب ہمدردی نہیں ہے، بھلا چاہنا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں مفاد، اپنا ذاتی فائدہ اس کا ہوگا، کہ اس کا نام ہو جائے، لوگ اس کی تعریف کریں، یا دنیا میں کوئی مادی نفع مٹیریل بینیفٹ اس کو ملے، اور یہی چیز ہے جو دائی کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر معلم کے لیے پہلی چیز ناصح، نمبر دو امین، امانت دار۔ امین دوسری صفت ہے دائی کی، وہ اپنی طرف سے دین میں ملاوٹ کر کے نہیں بولتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امانت دار کس کو کہتے ہیں؟ جو خیانت نہ کرے۔ آپ نے کسی کے پاس 1000 روپے رکھے، وہ اس میں اپنی طرف سے نہ ملاوٹ کرے نہ اس میں تبدیلی کرے، وہ جوں کا توں اس پوٹلی کو بند کا بند ویسی رکھے، سنبھال کے رکھے۔ کسی کو آپ نے کہا کہ لیجیے صاحب یہ جو ڈبا ہے، یہ پیکٹ ہے، یہ فلاں کو پہنچا دیجیے، اب اگر وہ انسان اس چیز کو کھول کر اس کو استعمال کرتا ہے یا اپنی طرف سے کچھ اس میں بدل دیتا ہے یا اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ آدمی خائن ہے، اس نے خیانت کی۔ چیز کو جوں کا توں پہنچانا یہ امانت داری ہے۔ لہذا علم کے اعتبار سے ایک معلم میں، ایک دائی میں یہ بھی صفت ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائے، اپنا فلسفہ نہیں ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فلسفی لوگوں کو نہ دے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوں کا توں علم لوگوں تک پہنچائے۔ امانت داری یہ دائی کی دوسری صفت ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے خیر خواہی، اور اللہ اور اس کے پیغام کے اعتبار سے امانت داری ہے۔ دائی اور ایک معلم ایک پل کی طرح ہوتا ہے بندے کو اللہ تک پہنچانے کے اعتبار سے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں دو صفات اس کے اندر بنیادی رول ادا کرتی ہیں، ایک وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو دین کی بات سکھا رہے ہیں، کیوں؟ آپ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، ان پر آپ بڑا بننا نہیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے اطراف کے ماحول کو روشن کر دیا تو پتنگے اس میں گر پڑنے لگے، وہ آدمی ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ پتنگے، وہ کیڑے مکوڑے آگ میں کودے چلے جا رہے ہیں۔ یہی میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں، ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو، اور تمہارا حال ہے کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی مثال دے کر لوگوں کو بتلایا کہ دائی کیسا ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس کو یہ برا لگے کہ لوگ آگ میں کودیں، وہ خود اپنی مرضی سے کودیں تب بھی وہ ان کو بچائے، یہ نہیں کہے کہ تم کو بتا تو دیا تم کود رہے ہو جاؤ اب تمہاری مرضی، نہیں، خود سے وہ کود رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ آگ میں جائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ آگ میں کودنے سے نقصان ہوگا، اسے معلوم ہے کہ آگ میں کودنے سے انسان جلتا ہے، نقصان ہوگا، لہذا یہ ان کا بھلا چاہتے ہوئے ان کو خود گھسیٹ گھسیٹ کر آگ سے بچا رہا ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ تو دائی میں دو چیزیں یاد رکھیں، اس کو زندگی بھر یاد رکھیں، ایک مخلوق کے اعتبار سے خیر خواہی، وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہو، ہمدردی دل میں ہو، دو پیغام کے اعتبار سے اللہ کی نسبت سے امانت داری، وہ ڈرے کہ میں نے اپنی طرف سے اگر اس میں کچھ ملاوٹ کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پاؤں گا، خیانت ہو جائے گی، اللہ نے یہ امانت دین کی مجھ کو دی ہے، اس کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ دین کا علم اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہوئی امانت ہے جو اللہ کے بندوں تک مجھ کو پہنچانا ہے، میں نے اگر نہیں پہنچایا تب بھی خیانت ہو گئی، اور اگر پہنچانے میں ملاوٹ کر دی تب بھی خیانت ہو گئی۔ سوچیے، وہ روک کے بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ کہے کہ لوگ جائیں، میں جان چکا ہوں اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، خیانت، اور اگر بتاؤں گا تو اپنی طرف سے فلسفہ ملا کے بتاؤں گا، میری آئیڈیالوجی لوگوں کو بنا کے پیش کروں گا، یہ بھی خیانت ہے۔ جو کا تو پہنچائیں، صحیح طور سے سمجھیں، صحیح طور سے سمجھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا یہاں پر کیوں مؤلف دعا دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دائی خیرخواہ ہوتا ہے، وہ طالب علم کا، مدعو کا بھلا چاہتا ہے، اسی لیے وہ دعا دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ، میں اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا کارساز ہو جائے، یہ ہوئی پہلی دعا۔ دو، وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تم کو مبارک بنائے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تم کو مبارک بنائے۔ یہاں طالب علم کے لیے یہ دعا کیا معنی رکھتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا، تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بات آپ دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو اس وقت میں کہا، پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہی وہ یہ تھی، اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں۔ تو یہ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، یہی دعا مؤلف، مؤلف کا مطلب ہوتا ہے کتاب لکھنے والا، مؤلف تألیف سے ہے، تألیف الفا سے، الفا کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اسی پر سے لفظ ہے الفت، الفت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جڑنا، وألف بین قلوبہم وألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑا۔ تو مؤلف وہ ہوتا ہے جو کئی باتوں کو جوڑ کے ایک کتاب بناتا ہے، اس لیے اس کو مؤلف کہتے ہیں، اور اس کی لکھی ہوئی چیز کو، کتاب کو تألیف کہتے ہیں، جو کئی باتوں کو جوڑ کے بنائی جاتی ہے، اس لیے اس میں جوڑ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ تم کو مبارک بنائے، تو یہ وہی دعا ہے اور یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں کہی، لیکن یہاں پر کیا ہم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کر رہے ہیں، یا کیا مؤلف ہم کو وہ دعا دے رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ، کہ اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا ہے جہاں کہیں رہوں، میں کہیں بھی رہوں میں مبارک ہوں، کیا مانا؟ قال مجاہد وعمر ابن قیس، یہ عمر پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، اس طرح سے جب ہوتا ہے تو یہ عمرو نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، عمر، اس لیے کہ یہاں پر آپ سپیلنگ اس کی دیکھیے، عمر۔ تو وقال مجاہد وعمر ابن قیس والثوری، یہ سفیان الثوری ہے، تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، کہتے ہیں تابعین میں سے ہیں، وجعلنی معلما للخیر، مجھے اللہ نے مبارک بنایا جہاں کہیں رہوں، تو مبارک کے معنی کیا ہے؟ معلما للخیر، خیر کا معلم مجھ کو بنایا ہے، خیر کا تعلیم دینے والا، بھلائی کا سکھانے والا، لوگوں کو اچھی چیز سکھانے والا۔ وفی روایت عن مجاہد، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، مجاہد تابعی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ انہوں نے تفسیر پوری پوری قرآن کی سنی، اور امام البخاری اپنی صحیح بخاری میں اکثر انہی کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو مجاہد کہتے ہیں ایک قول تو ان کا یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر کا معلم بنایا ہے، معلم للخیر. اور دوسرا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ نفاعن، نفاعن یعنی نفع پہنچانے والا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کو دینی نفع پہنچانے والا، اور دنیاوی نفع بھی اس میں آ سکتا ہے. تو یہاں پر جو مؤلف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو مبارک بنائے، کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم کو خیر کا معلم بنائے. دیکھیے کتنی مناسبت ہے، اگر کوئی آدمی یہ آیت اور اس کی تفسیر جوڑ کے نہیں پڑھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو، تم جہاں کہیں تم ہو اللہ تم کو مبارک بنائے. مطلب یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنو. ایسا علم کس فائدے کا جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو؟ جو آدمی علم کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پاس ایک خزانہ ہو اور اس خزانے میں سے زکوٰۃ نہ دے. کوئی آدمی، اس کے پاس علم ہے اور وہ علم دوسروں کو نہ سکھائے، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس سونے چاندی کا خزانہ ہے. آپ جانتے ہیں جب کسی کے پاس خزانہ ہو، سونا چاندی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب اگر بہت سا علم اس کے پاس ہے اور وہ اس علم کو رو کے رکھے، لوگوں کو بانٹے نہیں، لوگوں کو سکھائے نہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اس پر اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہ دے، اس میں سے دوسروں کو بھی نہ دے. ایسا مال ہلاک ہو جاتا ہے، ایسا علم انسان کو برباد کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ اس آدمی نے علم حاصل تو کیا لیکن دوسروں کو سکھایا نہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ تم کو نفع والا بنائیں اور تم کو لوگوں کا معلم بنائیں، لیکن معلم کیسا؟ معلم خیر کا، معلمن للخیر. تو یہ بھی دعا ہے. پہلی دعا طالب علم کے اپنے لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کی حفاظت میں آ جائے، گمراہ نہ ہو، گمراہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اور نصرت عطا کرے. یہ پہلی دعا ہوگی. دوسری دعا کیا ہے؟ اللہ تم کو تم جہاں کہیں ہو مبارک بنائے. یہ دوسروں کی نسبت سے ہے کہ اللہ تم کو نفع والا بنائے دوسروں کے لیے، اور وہ نفع یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے خیر کے معلم بن جاؤ. تم کو ہدایت ملی، اب تم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنو. غور کریں کتنی بڑی بات شروعات ہی میں دے دی، تاکہ آگے جو علم کی باتیں بیان ہونے والی ہیں وہ واقعی اس کے لیے نفع والی بنے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، تمہاری نصرت کرے، اور تم کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اب نمبر تین، تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. تیسری دعا دے رہے ہیں آپ. واقعی دیکھیے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ایک ایک جملہ لکھتے ہیں تو کتنا سوچ سوچ کے لکھتے ہوں گے کہ ہم کو اتنا سمجھانا پڑ رہا ہے اس کو، کیونکہ اس کو دوسری دلائل سے اور ساری باتوں سے جوڑ کے جب ہم دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ان کے ذہن میں ساری چیزیں رہی ہوں گی، تبھی تو یہ لکھا ہے. اور ترتیب دیکھیے آپ کہ پہلے خود طالب علم کے لیے دعا ہے، اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ محفوظ ہو جائے، اس کو رہبری مل جائے. دو، اب اس کی نسبت دوسروں سے بھی ہے کہ وہ طالب علم بنا، اس نے علم حاصل کیا، ہدایت ملی، اب وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. اب تیسری چیز بتا رہے ہیں آزمائش کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے. کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. کہتے ہیں کہ اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ایک ایسا شخص بنائے کہ جب اسے عطا کیا جائے تو وہ شکر کرے، اور جب آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو صبر کرے، اور جب وہ گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرے. یہ تین چیزیں کیوں اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے انسان پر جو بلا آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک دنیوی اعتبار سے اور دوسرے دینی اعتبار سے. انسان پر بلا دو اعتبار سے آتی ہے، مصیبت دو اعتبار سے آتی ہے، ایک تو دنیا کے اعتبار سے، دوسرے دین کے اعتبار سے۔ آزمائش دنیاوی ہوتی ہے یا دینی، فتنہ دنیا میں ہوتا ہے یا دین میں، دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھیں اچھے سے، یہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک دنیا میں اور دوسرے دین میں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک خیر کے ذریعے سے، دوسرے شر کے ذریعے سے، یا اس کو آپ کہیں نفع نقصان۔ اور دینی آزمائش کیا ہے؟ ساری چیزیں، آپ اس کو یا تو کہیں کہ ایمان میں نقصان کے اعتبار سے یا عمل میں نقصان کے اعتبار سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گناہ یا کفر۔ تو آزمائش یا تو انسان کی دنیا میں ہوگی یا پھر اس کے دین میں ہوگی۔ بگاڑ یا تو دنیا کا ہوگا یا تو دین کا ہوگا۔ دنیا کی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے، دنیا میں اللہ آزماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں، بلا، ہم کہتے ہیں بلائی، بلا ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، مصیبت کو بھی کہتے ہیں، تکلیف کو بھی کہتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، ہم تم کو آزماتے ہیں، نمبر ایک شر کے ذریعے سے، نمبر دو والخیر، ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے، فتنے کے طور پر، امتحان کے طور پر۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کے لیے آزمائش دو طرح سے آتی ہے، ایک شر کے ذریعے سے، دوسرے خیر کے ذریعے۔ مثلا انسان کے پاس پیسہ بڑھ جائے یا انسان کے پاس پیسہ گھٹ جائے، وہ مالدار ہو جائے تو بھی آزمائش ہے، اور اس پر فقر و فاقہ آ جائے تو بھی آزمائش ہے، اس کو صحت ملے یہ بھی آزمائش ہے خیر، اور وہ بیمار پڑ جائے تو یہ بھی آزمائش ہے شر، خوشی کے حالات پیدا ہو جائیں یہ بھی آزمائش ہے، اور غم اور تکلیف کے حالات آ جائیں یہ بھی آزمائش ہے۔ تو انسان کو دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے، اچھے یا برے حالات آتے ہیں، یہ آزمائش ہوتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ اچھے حالات میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ برے حالات میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ دینی نقصان، بگاڑ، دینی آزمائش کیا ہے؟ انسان ایمان یا عمل کے اعتبار سے بگاڑ میں مبتلا ہو جائے، اس کی زبان سے کفر یا کلمہ نکل جائے، یا اس سے ایسا عمل سرزد ہو جائے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ ہو جائے، وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوتاہی کرے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کرے، تو مختصر یہ کہ اس سے گناہ ہو جائے، گناہ عقیدے کے اعتبار سے یا گناہ عمل کے اعتبار سے۔ اس میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ بھرپائی، توبہ اور اصلاح، کیونکہ توبہ میں رجوع کے معنی خود پائے جاتے ہیں، توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ توبہ عربی زبان میں تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اسی کے ساتھ لفظ دوسرا ہے انابہ، اس کا بھی مطلب پلٹنا ہوتا ہے۔ تو منیب اور تائب پلٹنے والے کو کہتے ہیں، اس میں اصلاح کا پہلو اپنے آپ آ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مؤلف دعا کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب اس شخص کی طرح بنائیں، ایسا انسان بنائیں، ممن اذا اعطی شکر، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کرے تو وہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے تو شکر کرے، اور جب اس کو مصیبت میں مبتلا کرے تو صبر کرے۔ یہ پہلی اور دوسری چیز ہو گئی دنیوی اعتبار سے، کہ جو بھی ملے دنیا میں تجھ کو شکر کرنا ہے، نہ ملے تکلیف آئے صبر کرنا ہے، اور دینی اعتبار سے تجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، دین کے معاملے میں تجھ سے گڑبڑ ہو جائے، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ، جب گناہ کریں تو استغفار کریں۔ اور کہتے ہیں کہ وَهَٰؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تین چیزیں سعادت یعنی کامیابی کی علامات میں سے ہیں، کامیابی کے اسباب میں سے ہیں۔ ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دنیاوی اور دینی دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کامیاب ہونا پڑے گا۔ دنیاوی فتنے کون سے ہوں گے؟ دو طرح کے ہیں، پانے کے، کھونے کے، خیر کے، شر کے، نفع کے، نقصان کے، صحت کے، بیماری کے، خوشی، غم۔ خوشی کے حالات آئیں جیسا جی چاہتا ہے ویسا ہو، مال مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، دنیا میں جو چاہتا ہے مل رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، کامیاب ہے انسان۔ کو جب دنیا میں اچھے حالات آئیں آدمی سب سے پہلے اللہ کو بھولتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو انسانوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، شکر نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے انسان کی حالت یہ ہے کہ آپ بہترین چیز کسی کی پسند کس کو دے دیں تو اس کی نگاہ آپ سے ہٹ کے اس چیز پر چلی جاتی ہے، اسی میں کھو جاتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ بچوں کو بھی آپ کچھ لے جائیں گھر پہ، ان کی پسند کے کھلونے، کپڑے، کھانا، مٹھائی، آپ اس کو دیں، لے کے دوڑ پڑتا ہے اور اسی میں مگن ہو جاتا ہے، وہ دینے والے کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ یہی حال انسان کا ہے اللہ کی نسبت سے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی چاہتوں کی چیز اس کو دیتا ہے تو ان چیزوں میں کھو جاتا ہے اور دینے والے کو بھول جاتا ہے، یہ ناکامی ہے۔ چیزوں کو پا کے آدمی اللہ کو نہ پائے، اللہ کو کھو دے، تو یہ ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ پانے والا وہ ہے جو چیز کو پانے کے بعد اللہ کو اور زیادہ پا لے، اس کی نعمتیں کل جتنا وہ اللہ سے قریب تھا آج اور قریب کر دے۔ جو نعمت، یاد رکھیں بات کو، جو نعمت انسان کو اللہ سے اور قریب نہ کرے وہ نعمت نہیں، سزا ہے۔ جو نعمت انسان کو اللہ سے اور قریب نہ کرے وہ نعمت کیسے ہوئی؟ وہ نعمت نہیں ہے، اللہ کی نسبت سے تو وہ نعمت تھی لیکن وہ امتحان کے لیے تھی۔ اس نعمت کو پا کر تو اس میں کھو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، تو ناکام ہو گیا۔ وہ نعمت تیرے لیے دنیا میں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنی، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے لعنت کی حقدار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا ملعون، الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے، لعنت کی حقدار ہے۔ کیوں؟ یعنی علماء نے کہا دنیا کی ہر وہ چیز، دنیا کی ہر وہ نعمت جو اللہ سے دور کرے وہ لعنت کی حقدار ہے، کیونکہ دنیا غفلت میں ڈالتی ہے، دنیا غفلت میں ڈالتی ہے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی انسان کو غفلت اور دھوکے میں ڈالتی ہے، انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو ایک انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ ملعون ہے، لعنت کی حقدار۔ یعنی کہ ہر چیز ملعون ہے، دنیا میں وہ چیزیں، دنیا کی وہ نعمتیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیں، گویا کہ وہ لعنت کی حقدار ہیں، انسان کو لعنت میں لے جانے والی ہیں۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لہذا اللہ سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. اللہ سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر پہلی جو چیز کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جب تجھ کو عطا کرے تو تو شکر کرے, اور جب تجھ کو مصیبت میں مبتلا کرے تو تو صبر کرے. مصیبتیں جب انسان پر آتی ہیں آدمی اللہ کی شکایت کرتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز شکر ہے. جب خیر کے حالات آئیں شکر کر, جب تکلیف کے حالات آئیں صبر کر, اللہ کی شکایت مت کر, اللہ سے ناراض مت ہو, اللہ کے بارے میں بری بات مت بول, اللہ سے بدگمان مت ہو, اللہ سے نا امید مت ہو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جا, صبر کر, رضا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہونا ضروری ہے. اور جب تجھ سے کچھ گناہ ہو جائے تقویٰ کا راستہ اپنا, لیکن پھر بھی کبھی ٹھوکر کھا جائے چلتے چلتے اور تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ کو ویسے ہی پڑے مت رہنے دے, اس کو اپنے گھر سے صاف کر. گھر میں گندگی آ جائے اس کو اسی طرح سے فرش پر ہم رہنے نہیں دیتے ہیں, بلکہ فوراً اس کو صاف کر لیتے ہیں. تیرے دل کی زمین پر اگر کوئی گناہ کا دھبا ہو فوراً دھو لے اس کو. اللہ کے آگے رو دھو کے توبہ کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہ کو صاف کر لے. جیسے تیرے کپڑوں پر کوئی دھبا لگ جاتا ہے تو فوراً اس کو صاف کر لیتا ہے تاکہ وہ دھبا باقی نہ رہے. اپنے دل پر بھی گناہ کا جب دھبا لگے فوراً اللہ سے استغفار کر اور اس گناہ کی معافی کرا لے. تو کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں اور کامیاب انسان کی علامات میں سے. لہذا ہم کو زندگی میں ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آزمائش میں ہم شکر و صبر کا ثبوت دیں, اور اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کی بھرپائی استغفار کے ذریعے سے کریں. لہذا یہ تین چیزیں حدیث میں بھی آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لأمر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, سراہنے لائق ہے, قابل تعریف ہے. عجباً لأمر المؤمن, مومن کا معاملہ کیا خوب ہے. جو عربی کا جو قوت ہے اس میں, کیا زبردست معاملہ ہے مومن کا. مومن کا معاملہ بھی بڑا خوب ہے, بہت اچھا معاملہ ہے مومن کا, بڑا عجیب معاملہ ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا ہر معاملہ خیر والا ہوتا ہے. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ چیز معلوم ہوا کہ ایمان ایسی خیر زندگی میں لاتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اور اس کا ہر معاملہ عجیب ہوتا ہے, اس کا ہر معاملہ خیر والا ہوتا ہے, وہ ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے. فرماتے ہیں یہ چیز کسی اور کو نہیں ملتی ہے. اب کیا ہے وہ؟ ان اصابته سراء شکر, جب اس کو سراء خوشی کے حالات, سرور جس کو ہم کہتے ہیں, خوش ہونا, خوشی کی بات. ان اصابت سرا, خوشی کے حالات جب اس پر آتے ہیں, راحت کے اور چین و سکون کے, مال و دولت کے, صحت کے, عافیت کے جب حالات اس پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے. فکان خیر اللہ, تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے, اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, اور جب اس پر ضراء تکلیف کے حالات آتے ہیں, مصیبت کے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے, اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ, مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے. اور مومن پر دنیا میں دو قسم کے حالات آتے ہیں, ایک سرا دوسرے ضرا, خوشی کے حالات اور تکلیف کے حالات. خوشی کے حالات میں کیا کرتا ہے؟ شکر. تکلیف کے حالات میں کیا کرتا ہے؟ صبر. اور آپ نے اس کے لیے بتلایا کہ اس کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے. اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، راحت کے حالات آئیں یا تکلیف کے حالات آئیں، مومن ہر حال میں ثواب اور نیکی جمع کرتا رہتا ہے. رات دن، تکلیف، راحت، مصیبت، نجات، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، مالداری، فقر و فاقہ، ہر حال میں اللہ کے ہاں وہ نیکی سمیٹتا رہتا ہے. کیسے؟ جب اس پر اچھے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے، جب برے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، فکان خیر اللہ، دونوں حال میں اس کے لیے خیر بن جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بتلایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں. کیسے؟ شر اور خیر کے ذریعے سے، تکلیف اور راحت کے ذریعے سے، برائی اور بھلائی کے ذریعے سے. حدیث بتلا رہی ہے کہ برائی کے حالات آئیں یا اچھے حالات آئیں، مومن اس کو اچھا بنا دیتا ہے، مومن اس کو اپنے لیے خیر میں تبدیل کر لیتا ہے. کیسے؟ اس کا رسپانس صحیح ہوتا ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں آپ کی کامیابی کا مدار، میری بات یاد رکھیں، آپ کی کامیابی کا مدار اور ناکامی کا مدار اس پر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس پر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی کا مدار یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس میں آپ نے کیا کیا. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا آپ کے ساتھ، جو کچھ بھی حالات آپ پر آئے، ان حالات میں آپ نے کیا کیا یہ آپ کو کامیاب یا ناکام بناتا ہے. بیماری آئی، آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا تو آپ کامیاب ہیں. فقر و فاقہ آیا، ٹھیک ہے آیا، فقر و فاقے سے آپ ناکام نہیں ہوں گے، لیکن اس میں اگر آپ نے شکایت کی آپ ناکام ہوں گے. آپ کے لیے اچھے حالات آئیں تو آپ کامیاب ہو گئے، نہیں، وہ امتحان ہے. آپ نے کیا کیا؟ شکر کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا، سرکشی نہیں کی، فضول خرچی نہیں کی، اللہ کی حدوں کو پار نہیں کیا، مال و دولت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیا، کیا کیا؟ آپ نے مال کو حلال راستوں میں خرچ کیا، آپ نے مال کو دین کے راستوں میں خرچ کیا، آپ کامیاب ہو گئے. آپ کو کیا ہو رہا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ آپ کو ناکام نہیں بناتا ہے. حالات سارے نبیوں پر آئے، لیکن آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے اگر اچھا کیا تو آپ کامیاب ہیں، آپ نے اگر برا کیا تو آپ ناکام ہیں. آپ کے ساتھ اچھا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، اس سے آپ کامیاب ناکام نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک. ہاں، آپ نے اچھا کیا تو آپ کامیاب ہیں، آپ نے برا کیا تو آپ ناکام ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے. اس اعتبار سے آپ کے ساتھ برا بھی ہو تو آپ کامیاب بن سکتے ہیں صبر کر کے، آپ کے ساتھ اگر برا بھی ہو زندگی میں تو بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اچھا ہو تو بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک شکر اور صبر کے ذریعے سے. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تکلیف میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کو چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. عجیب ہے لیکن اللہ کا قاعدہ ہے. تو فرماتے ہیں، فمن صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید صبر کی توفیق دیتا ہے، ایک امتحان میں صبر کر لیتا ہے چھوٹے، اللہ تعالیٰ اس کو اور طاقت دیتا ہے اور کیپیسٹی دیتا ہے بڑے امتحان میں صبر کرنے کی، چھوٹے اس میں پاس ہو جاتا ہے صبر کر کے، تو اب بڑے آزمائش اور بڑے امتحان میں پاس کرنے کی طاقت ہو جاتی ہے اس کے اندر، اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وَمَن جَزَع، لیکن جو شکایت کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، اللہ کے خلاف واویلا مچاتا ہے، وَمَن جَزَع فَلَهُ الْجَزَع، اور جو روتا دھوتا ہے، شکایت کرتا ہے اللہ کی، اس کے لیے شکایت ہی اس کے حصے میں آتی ہے. ایک روایت میں ہے فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطَ، کہ جو اللہ سے راضی رہتا ہے، مصیبت کے حالات آنے پر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رضامندی ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور اوپر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، انسان ناکام ہو گیا. تو یہ دنیا کے امتحان کے لیے دو چیزیں ہیں، صبر اور شکر. مصیبت میں صبر، اچھے حالات میں شکر. اور دینی بگاڑ یا دینی نقصان میں کہا التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو اور اللہ سے مغفرت مانگ لے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مغفرت چاہنا. تو توبہ کیا ہے گناہ سے؟ توبہ دو چیزیں ہیں، ایک اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور دو اللہ سے آدمی استغفار کرے، معافی مانگ لے. اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، یہ تین چیزیں ہیں جو سعادت کے عنوان ہیں یا سعادت کی علامات و اسباب میں سے ہیں. تو زندگی میں اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو آدمی کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید، سعید کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، سعادت کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. ان السعید لمن جنب الفتن، کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے. ان السعید لمن جنب الفتن، پھر کہا ان السعید لمن جنب الفتن، کہ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فتنے ہی سے محفوظ رکھے. اور فرمایا ولمن ابتلی فصبر فواہن، کہا کہ اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں، آزمائش میں مبتلا کرے اور اس کے بعد وہ صبر کر لیں، جمع رہے، صبر کے معنی جمے رہنے کے ہوتے ہیں، فواہن، تو یہ اور بھی خوب بات ہے. کیا بڑھیا بات ہے فواہن، کتنی خوب بات ہے. کہ ایک آدمی کے لیے سعادت کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستوں سے بچا رہے، فتنوں کے راستے سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے امتحان سے، گمراہی سے. لیکن کسی کے سامنے گمراہی آئے، کسی کے سامنے لغزش کے مواقع آئیں، کسی کے سامنے گڑھا آئے، کھائی آئے، لیکن پھر وہ صحیح راستے پر جمع رہا، تو یہ تو بہت ہی بڑی زبردست بات ہے. ایک وہ انسان ہے جس کے راستے میں چلتے چلتے گڑھا نہیں آیا، تو یہ کامیاب انسان ہے، گڑھے میں نہیں گرا. لیکن جس انسان کے سامنے گڑھا آیا اور اس کو پھلانگ کے نکل گیا، اس کے بازو سے نکل گیا اور گڑھے میں نہیں گرا، تو یہ انسان کیسا خوب انسان ہے جس کے سامنے گمراہی اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ آئی، اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی، لیکن اس انسان نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور اس گمراہی پر چلنے کی بجائے وہ سیدھے راستے پہ چپ چاپ چلتا رہا، تو کیا ہی خوب بات ہے. تو کامیابی فتنوں سے بچنے اور فتنوں میں بچ بچا کے نکل جانے کا نام ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس کتاب میں مؤلف نے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کتاب میں مؤلف نے یہ شروعات یہاں سے کی ہے کہ طالب علم کے لیے دعا دی اور کہا کہ اسأل اللہ الکریم, میں اللہ کریم سے تمہارے لیے اس بات کا سوال کرتا ہوں, اس اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے. کیا سوال کرتا ہوں؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ دنیا و آخرت میں تمہارا کارساز بن جائے, ہدایت کے اعتبار سے, نصرت کے اعتبار سے. وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ, اور تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تم کو مبارک بنائے, یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے والا اور دوسروں کو خیر کی تعلیم دینے والا بنائے. وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا أُبْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ, کہ وہ ان لوگوں میں سے تجھ کو بنائے, تجھ کو ایسا انسان بنائے کہ جب اس کو عطا کیا جائے, ملے اس کو تو شکر کریں, اور آزمائش میں مبتلا ہو تو صبر کریں, اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کریں. دنیا کے معاملے میں فتنوں سے بھی محفوظ رہیں, اس میں بھی جمع رہیں, شکر و صبر کا ثبوت دیں, اور اسی طرح سے غلطیوں پر استغفار کریں. تو یہ تین چیزیں ہیں, کہتے ہیں فہذہ الثلاث عنوان السعادہ, یہ تین چیزیں ہیں جو سعادت کی علامات میں سے ہیں اور سعادت کے بنیادی اسباب میں سے ہیں. یہاں اشارہ اس پر بھی ہے کہ تو جب لوگوں کو دین کی دعوت دے, لوگ تیری دعوت قبول کریں, تو شکر کر, اپنا کمال مت مان. اور جب دعوت دینے میں تجھ پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے, لوگوں کی طرف سے بدتمیزی ہو یا اور مسائل آئیں, تو اس کام کو چھوڑ کے بھاگ مت بلکہ اس پر جمع رہے. اور تین, جب بھی تو دعوت اور دین کا کام کرے یا زندگی کے جو بھی معاملات ہیں دینی اعتبار سے اس میں کچھ کوتاہی ہو تو پھر اس پر قائم مت رہے بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی غلطی کی تلافی کر لے. تو یہ بھی طالب علم اور دائی کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دعوت کی قبولیت پر وہ شکر کریں, دعوت میں مصیبت آئے تو صبر کریں, اور دعوت میں غلطی ہو تو اللہ سے استغفار کرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کوتاہ مانتا رہے, کبھی اپنے آپ کو کامل نہ مانے بلکہ اس کے مزاج میں ہو کہ کچھ کمی رہ گئی. یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہیں اور ان تین چیزوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اس سے آگے کا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.